أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سلسلة دروس مذهب أهل بيت عليهم الصلاة والسلام میں یہ آج 48 نمبر درس ہے. آج کے درس میں مالکی مذہب کے مکتوب نمبر 28 اور اس کا جو جواب شیعہ عالم دین نے دیا ہے اسے پیش کریں گے. مالکی مذہب کے عالم دین لکھتے ہیں کہ بالاتفاق تمام حضرات شیعہ مسئلہ خلافت میں جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں ان احادیث کا متواتر ہونا بھی ضروری سمجھتے ہیں. بس انہی حدیثوں سے کام لیتے ہیں جو حد تواتر پر پہنچی ہوئی ہیں، کیونکہ امامت حضرات شیعہ کے یہاں اصول دین سے ہے. لہذا آپ اس حدیث غدیر سے کیوں استدلال فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ حدیث حضرات اہل سنت کے یہاں صحیح طریقوں سے ثابت و مسلم بھی ہے تو متواتر قطعاً نہیں. شیعہ عالم دین ان کے جواب میں دیتے ہیں کہ ہم جن وجود سے اس حدیث کو استدلال پیش کرتے ہیں اسے ہم مکتوب نمبر 12 میں بھی تفصیلاً جواب دے چکے ہیں. اس کے علاوہ حدیث غدیر کا متواتر ہونا تو ایسا یقینی امر ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اس کے تواتر پر انسانی فطرت گواہ ہے، فطرت کے اصول شاہد ہیں. جس طرح دنیا کے بہت سے عظیم ترین تاریخی واقعے جو اپنے مخصوص حالات و کیفیت کی وجہ سے نسلاً بعد نسلاً تازہ رہے، ہر زمانے و ہر دور میں لوگوں کی زبان پر جن کا تذکرہ رہا، اسی طرح بالکل واقعہ غدیر خم بھی ہے جس میں بانی اسلام نے انتہائی اہتمام فرمایا، جس کی اہمیت جتلاتے ہوئے غیر معمولی ساز و سامان کیا، مختلف ملکوں اور دور دراز مقامات کے لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں دوپہر کے وقت گرمی کی شدت، عرب کا بیابان، تپتی زمین جہاں ببل کے درختوں کے علاوہ کسی درخت کا سایہ بھی نہیں تھا، ایسے مقام پر حضرت نے منزل فرمائی اور پیچھے آنے والوں کا انتظار فرماتے ہیں، آگے چلے جانے والوں کو الٹے پیر واپس بلاتے ہیں. جب سب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو کجاووں کا ممبر تیار کیا جاتا ہے، آپ بالائے ممبر تشریف لے جاتے ہیں. مجمع میں بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے، سبب کھلتا نہیں کہ آخر یہ بے منزل کی منزل کیسی، یہ اتنی تیاری کس مقصد کے لیے، مگر راز کھلتا نہیں. سب کی آنکھیں رسول کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں، سب کے کان آپ کی آواز پر لگے ہوئے. رسول ممبر پر پہنچ کر فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد سارے مجمع سے اپنے مالک و مختار ہونے کا اقرار لیتے ہیں. تمام مجمع سے آواز بلند ہوتی ہے کہ بے شک آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتے ہیں. اس اقرار کے بعد آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو ممبر پر بلایا اور تمام مجمع کو دکھا کر فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہیں. یہ سارا اہتمام اور اتنے عظیم الشان مجمع میں رسول کے اس اعلان سے مقصود صرف یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ علی کے جانشین ہونے سے واقف ہو جائیں اور اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر ہر شخص دوسروں کو بھی اس کی خبر کر دے، تاکہ وہ سفیدۂ سحر کی طرح بحر و بر میں پھیل جائے. لہذا جو واقعہ اتنی اہمیت کا حامل ہو جس میں اتنا اہتمام کیا جائے تو کیا اسے اخبار و احادیث میں شمار کیا جائے گا؟ ایسے واقعے کے متعلق یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک دو آدمی اس کے راوی ہیں؟ اس واقعے کی خبر تو یوں دنیا میں پھیلی ہوگی جیسے طلوع آفتاب کے وقت آفتاب کی کرنیں چپے چپے کو منور کر دیتی ہیں، خشکی اور تری دونوں میں اجالا پھیل جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث غدیر سرچشمہ عنایات الہی ہے، نمونہ ہے اس کے لطف و کرم کا، کیونکہ اس حدیث کی خداوند عالم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی، اس میں قرآن مجید سمو کر نازل فرمایا. وہ کلام مجید جس کی تلاوت صبح و شام اہل اسلام کرتے ہیں، جسے خلوت و جلوت میں اپنے اور ادویات و وظائف میں، نمازوں میں، منبروں پر، میناروں پر پڑھتے ہیں یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، اے رسول پہنچا دو اس چیز کو جو تم پر نازل کی گئی، اور اگر تم نے نہ پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا، ڈرو نہیں خدا تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور جب رسول نے وہ پیغام پہنچا دیا، بھرے مجمع میں علی کے امام اور اپنے بعد جانشین ہونے کا اعلان کر دیا، تو خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دن میں کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کیں، اور دین اسلام کو تمہارا دین بننا پسند کیا۔ جو شخص بھی ان آیات کا مطالعہ کرے، غور و فکر سے کام لے، تو خداوند عالم کی ان عنایات و منت ہائے بے پایاں پر سر جھکا کر رہے گا۔ جبکہ توجہ الہی اس مسئلے پر اس حد تک تھی تو تعجب نہیں ہے رسول کے سامنے یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کے ساتھ آیا ہو، اس لیے کہ آن حضرت کی وفات کا وقت قریب پہنچا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے، تو آن حضرت نے بحکم خدا طے کیا کہ حج اکبر کے موقع پر بھرے مجمع میں علی کی ولایت و جانشینی کا اعلان کر دیا جائے، گو اس سے پہلے آپ ہر موقع و محل پر اعلان فرما چکے تھے۔ اول اول جب اعلان رسالت فرمایا تھا، اسی وقت علی کی جانشینی کا اعلان بھی کر دیا تھا، اس کے بعد جب بھی موقع ملا اعلان فرماتے رہے، جیسا کہ ہم گزشتہ جوابات میں یہ پیش کر چکے ہیں۔ لیکن ان اعلانات کو آپ نے کافی نہیں سمجھا، آپ نے منادی کرا دی کہ ہم اس سال حج آخری کرنے والے ہیں۔ رسول کے اس اعلان سے ظاہر ہے قدرتاً نتیجہ مرتب ہوگا، ہر ہر گوشے سے مسلمان سمٹ کر آ گئے کہ رسول کے ساتھ اس عبادت میں شرکت کا ثواب حاصل کریں۔ رسول 100,000 سے زیادہ مسلمانوں کو اپنے ہمراہ مدینے سے لے کر نکلے۔ جب عرفات کا دن آیا تو آپ نے تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میرے امور یا تو میں خود ادا کر سکتا ہوں یا علی ادا کریں گے۔ اور جب آپ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے ہمراہ حج کر کے پلٹے اور وادی خم میں پہنچے اور روح الامین آئے بلغ لے کر آپ کی خدمت میں نازل ہوئے، آپ وہاں اتر پڑے، منزل فرمائی، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ آ پہنچے اور جو آگے بڑھ گئے تھے وہ لوٹ آئے۔ جب سب اکٹھا ہو گئے، آپ نے نماز جماعت پڑھائی، پھر بالائے منبر جا کر خطبہ ارشاد فرمایا اور صاف صاف کھلے لفظوں میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی و خلافت کا اعلان فرمایا، جس کے قدر تفصیل آپ سن چکے ہیں اور آپ کے اس اعلان کو مجمع کے تمام مسلمانوں نے بھی سنا جو 100,000 سے بھی زیادہ تھے اور مختلف مقامات کے رہنے والے تھے۔ لہذا خداوند عالم کا وہ طریقہ جو اس کی مخلوقات میں جاری و ساری ہے، جس میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، اس کا تقاضا یہی ہے کہ حدیث غزیر متواتر ہی ہو، خواہ نقل میں کیسے ہی موانع ہوں۔ مزید برآں آئمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے بڑے حکیمانہ انداز سے اس کی نشر و اشاعت فرمائی۔ حدیث غدیر کے متواتر ہونے کا اندازہ آپ اسی واقعے سے کیجئے کہ جب امیر المومنین نے اپنے زمانہ خلافت میں کوفہ کے میدان رحبہ میں لوگوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں قسم دیتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان جس نے یوم غدیر رسول کو بالائے منبر اعلان فرماتے ہوئے سنا کھڑا ہو جائے اور جو کچھ رسول کو کہتے سنا اس کی گواہی دے، لیکن وہی کھڑا ہو جس نے اپنی آنکھوں سے غدیر خم میں رسول کو دیکھا اور اپنے کانوں سے رسول کو کہتے سنا۔ حضرت کے اس قسم دینے پر 30 صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں صرف 12 تو وہ تھے جو غزوہ بدر میں بھی شریک رہ چکے تھے۔ ان سب نے گواہی دی کہ اس روز رسول نے علی کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین پر ان سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا میں جس جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں، خداوندہ تو دوست رکھ اس کو جو اس کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 30 صحابیوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عقلاً کس قدر ناممکن ہے، لہذا صرف انہی 30 صحابیوں کی گواہی کو اگر لے لیا جائے تو اس حدیث کا متواتر و قطعی و یقینی طور پر ثابت ہونا مسلم ہے۔ پھر حدیث کو ان 30 صحابیوں سے مجمع کے ان تمام لوگوں نے سنا جو میدان رحبہ میں اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے مقام پر جا کر ہر شہر و ہر قریے میں اسے بیان کیا، ہر شخص سے نقل کیا، اور حدیث کی پوری پوری اشاعت ہوئی۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ رحبہ کا واقعہ خلافت زمانۂ خلافت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام میں پیش آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔